السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگ و محترم بھائیو، عزیز دوستو، گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی معکرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. یہی آیت اس سے پہلے بیان میں بھی تلاوت کی گئی تھی، اور اس آیت کا تعلق معاشرتی احکام سے ہے. گزشتہ بیان میں آپ مختصراً معاشرتی احکام کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں آپ سن چکے، کہ دین کا تہائی حصہ بنتا ہے معاشرتی احکام, اور عند اللہ یہ مطلوب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عند اللہ صرف عقائد اور عبادات, یہ تو لازمی ہیں ہی ہیں, لیکن یہ دین کا ایک حصہ ہے. باقی تین حصے دین کا یہ معاشرتی احکام ہیں اور عند اللہ مطلوب ہیں, اور کل قیامت کے دن ان کے بارے میں باس پرس ہوگی, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان کے بارے میں سوال ہوگا, جن کو اکثر ہم نے اپنی زندگیوں سے دور کیا ہوا ہے اور اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے. اور معاشرتی احکام کے بارے میں آپ مختصراً یہ بھی سن چکے کہ معاشرتی احکام کہتے کس کو ہیں, کہ اس دنیا میں انسان نے رہنا ہے, رہبان نہیں بننا. ہماری شریعت میں رہبانیت ایک مکروہ عمل ہے, پہلی شریعتوں میں عبادت تھا, ہماری شریعتوں میں اسے عبادت نہیں قرار دیا گیا. رہبانیت کہتے ہیں کہ انسان دنیا والوں سے, دنیا سے, لوگوں سے قطع تعلق کر کے تنہائی میں چلا جائے اور اللہ کی عبادت کرے, یہ رہبانیت ہے. نہ کسی سے ملے, نہ کوئی رشتے پالے, نہ کسی سے ملاقات کرے, صرف تنہائی میں اللہ کی عبادت پہ لگ جائے. جس طرح پہلی قوموں کے واقعات میں آپ سن چکے ہیں کہ فلاں شخص نے 500 سال رہبانیت اختیار کی, فلاں جزیرے میں فلاں غار کے اندر تنہائی میں اکیلا اللہ کی عبادت کرتا رہا, ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی, تو وہ عبادت تھی. لیکن ہماری شریعت میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مکروہ عمل ہے کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کر دے, رشتوں کو چھوڑ دے, اعزاء اقارب کو چھوڑ دے, بیوی بچوں کو چھوڑ دے, دوستوں کو چھوڑ دے, لوگوں کو چھوڑ دے, اور تنہائی میں غاروں میں جا کر وہ عبادت کرے, تو یہ مکروہ عمل ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں. تو جب دنیا میں رہنا ہے, رہبانیت بھی نہیں اختیار کر سکتا, تو پھر ایک دوسرے سے ملنا جلنا, اس کا رہن سہن, اس کے معاملات, اس کی معاشرت, اس کے اخلاق, یہ کیسے ہونی چاہیے, تو انہی کو معاشرتی احکام کہا گیا ہے. اور اس بارے میں ہر آدمی سے جو دنیا میں رہتا ہے کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی, اس کا معاملہ کیسا ہے. جیسے آپ حدیث سن چکے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویدی, ان دو جملوں میں اللہ کے نبی نے سب کچھ کہہ دیا کہ مسلمان وہی حقیقت میں مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا اجمالاً, لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ ان جملوں کے اندر اللہ کے نبی نے پورے سمندروں کو بند کر دیا ہو ایک برتن کے اندر. حضور نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, دوسروں کے لیے بھی وہی عمل, وہی چیز انسان پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس سے بھی معاشرتی احکام میں اگر ان دو حدیثوں پر انسان عمل کرے تو اس کی نجات کے لیے ہی کافی ہو جاتے ہیں, کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, دوسروں کو نقصان نہ پہنچے, اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو کا نقصان نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کر, اس کے معاملات اچھے ہونے چاہیے, اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, اس کے گفتگو کا انداز ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے, وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, رشتے نبھاتا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. تو یہ ساری صورتیں ہیں. اور میں نے آخر میں یہ کہا تھا پچھلے بیان میں کہ اس کے معاملات, اس کے اخلاق, اس کی معاشرت یہ اچھی ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف باہر والوں کے لیے, گھر والوں کے لیے نہ ہو. سب سے زیادہ مستحق اور سب سے پہلے جو جن سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے گھر والے ہیں, اس کے والدین ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے بیوی بچے ہیں, اس کے اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے ان کے ساتھ رہنا بھی زیادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, تعلقات بھی زیادہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہاں اس کے اچھے اخلاق کا, اچھے معاملے کا, اچھی ان چیزوں کا کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو, اس کا سب سے زیادہ اثر اور اس کی ابتدا گھر سے ہونی چاہیے. اور ہوتا اکثر ایسا ہے کہ سب سے زیادہ ناچاقیاں، سب سے زیادہ اختلافات، سب سے زیادہ حکم عدولیاں، سب سے زیادہ زیادتیاں، سب سے زیادہ بد اخلاقیاں اگر ہوتی ہیں تو انہی رشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں. آج دیکھیں بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہے، بیٹے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، بے حرمتیاں کرتے ہیں، تو شوہر اور بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. اگر باہر والوں کے ساتھ جی جہاں ہو اور یہاں نہ ہو تو پھر بھی اس سے باز پرس ہوگی. اسی لیے قرآن کریم میں جو خاص کر ماں باپ اور اولاد کا جو تعلق ہے، کہ ماں باپ اور اولاد کا جو تعلق ہے، اولاد کے اوپر ماں باپ کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت فقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جو چاہے کرے جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جو چاہے جو عمل چاہے کرے جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے. اور ماں باپ کا فرمان بردار ایمان والا، ماں باپ کا فرمان بردار جو چاہے کرے جہنم کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تین آیتیں ہیں، تین آیتوں کو تین آیتوں سے جدا نہیں کر سکتے، تین آیتیں ہیں ان کو تین احکام سے جدا نہیں کر سکتے، اور تین آیتیں تین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے. ایک آدمی یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کا اقرار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو فرمایا اس کی نماز بھی عند اللہ قابل قبول نہیں. قرآن کریم میں 70 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. قیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. اگر ایک پر عمل کرتا ہے، ایک کو مانتا ہے اور دوسرے کو نہیں مانتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو کہتے ہیں پہلی والی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اور دوسرا فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ دوسری آیات ہے کہ اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت، وہ لوگ جو اللہ کے مطیع ہیں، وہ لوگ جو پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ان میں سے ایک کی اطاعت چھوڑ دیں تو دوسری کی اطاعت عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف قرآن 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 سے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، تو وہ یہ کہے کہ میں یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے میں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اور حدیث جو ہے، جو سنت جو ہے، وہ ایک بشر کا کلام ہے، پیغمبر کا کلام ہے، میں اسے نہیں مانتا، تو پہلی والی اطاعت بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگی. اطیع اللہ تو ہے لیکن وہ اطیع الرسول نہیں ہے، تو پھر عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے قرآن تو ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی پیغمبر کے واسطے سے آیا ہے، تو اگر ہم اس پیغمبر کے قول کا انکار کریں، اس کی اطاعت کا انکار کریں، تو قرآن کی بھی اطاعت کا انکار ہو جائے گا. تو دوسرا فرمایا، دوسری آیت اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اگر ایک کو چھوڑ دیا تو دوسری کی اطاعت عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسرا فرمایا، اللہ فرماتے انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا عند اللہ ہی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، یہ تمہیں جنت تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور تم جہنم تک بھی پہنچ سکتے ہو. اور ایک صحیح حدیث کے اندر ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی والدین کا فرمان بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اخروی نجات کے لیے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا شرط ہے، کہ جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے لیکن گناہگار ہے، لیکن ماں باپ کا فرمان بردار ہے تو فرمایا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا فرمان بردار ہے اور ایک کا نافرمان ہے تو نافرمانی کی وجہ سے جس کا نافرمان ہے جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اور اگر دونوں کا نافرمان ہے, ماں باپ دونوں کا نافرمان ہے, تو جنت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اب جس کے لیے جنت کے دروازے ہی بند ہو گئے, جہنم کے سارے دروازے کھل گئے, تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائے گا اور جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. پھر کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی, اسی حدیث میں آگے آتا ہے, اللہ کے نبی اگر ماں باپ ظالم ہوں, اولاد پر ظلم کرتے ہیں, ہوتے ہیں بہت سے والد, ماں باپ اگر ظالم ہوں تو اللہ کے نبی نے تین مرتبہ جواب دیا, ہاں اگرچہ وہ ظالم ہیں پھر بھی اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, پھر بھی اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, حسن سلوک کرے. ہاں الا یہ کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھنا, بیٹا زکوٰۃ نہیں دینا, بیٹا حج نہیں کرنا, اگر شریعت کے جو احکام ہیں عبادات یا عقائد اس بارے میں وہ رکاوٹ کھڑی کرتے ہوں اور ایسی بات جس میں رب کی ناراضگی ہو, تو وہ بات کسی کی بھی, ماں باپ کی نہیں, وہ کسی کی بھی ماننا ضروری نہیں ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ ان کاموں میں مخلوق کی اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن میں رب ناراض ہوتا ہو. حضور کے ایک صحابی تھے, مسلمان ہو گئے, ماں ناراض ہو گئی اور اتنی ناراض ہو گئی کہ ماں نے قسم اٹھا لی کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی, پانی اس وقت تک نہیں پیوں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑ دے گا. تو وہ پریشان ہوا, ماں بھوک سے ہے, پیاس سے ہے, قسم اٹھا لی ہے کہ میں اس وقت تک نہیں پیوں گی کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا. وہ پریشان ہوا, حضور کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں تو پریشان ہوں, اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ جا کر اپنی ماں سے کہہ دے اگر 70 مرتبہ بھی موت آ جائے اور 70 مرتبہ تجھے زندہ کیا جائے, تب بھی بھوک کی وجہ سے اگر موت آئے پھر زندہ ہو, موت آئے پھر زندہ ہو, اور اس کے مقابلے مجھے اسلام چھوڑنا پڑے, میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ یہاں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, تو ماں نے کہا اچھا کھانا لاؤ, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, پھر کھانا بھی لاؤ, پانی بھی لاؤ, تو اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا. تو اللہ کی اطاعت کے سامنے اگر ماں باپ کا حکم آ جائے تو وہاں کوئی لازمی نہیں. دیگر جو دنیاوی امور ہیں ان کا حق ہے, اگر ماں باپ گناہگار ہیں, اگر ماں باپ ظالم ہیں, اگر ماں باپ کافر ہیں, پھر بھی ان کی حق تلفی نہیں کرنی, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور حسن سلوک کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اگرچہ ماں باپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے نہ ہوں, اگر وہ مسلمان نہیں ہیں جنت کے دروازے کھلے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس کے لیے اولاد اگر مسلمان ہے تو ماں باپ اس کے لیے جنت کے دروازے ہیں, اس کی خدمت کرے گا تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے اور جنت میں وہ جائے گا. اس صحابی کا واقعہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, بارہا آپ نے سنا ہوگا, اسی لیے کہ تاکہ اس کی اہمیت کہ کتنا دیندار بدری صحابی حضرت علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں جب پوچھا جاتا تھا تو وہ اتنا نوجوان صحابی تھا اور اتنا دیندار تھا کہ تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی, صدقہ خیرات کرنے والا, نیکیاں کرنے والا, لیکن باپ کا انتقال ہو چکا تھا, ماں زندہ تھی, بیمار پڑ گیا, اور اتنا بیمار پڑ گیا کہ قریب المرگ ہو گیا. بیوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کا صحابی قریب المرگ ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا, جس میں حضرت بلال تھے, حضرت سلمان تھے, حضرت علی تھے, تو بھیجا بیمار پرسی کے لیے کہ جاؤ بیمار پرسی کر کے آؤ. یہ قریب گئے تو دیکھا نزے کی حالت میں ہے اور قریب المرگ ہے, لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. یہ تلقین کرتے ہیں بار بار, کلمہ نہیں آتا. تو صحابہ نے حضرت بلال کو حضور کے پاس بھیجا, یہ سارا ماجرا سنایا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے یا نہیں. معلومات کی پتہ چلا کہ باپ انتقال کر گیا ہے, ماں زندہ ہے, تو حضور نے حضرت بلال کو بھیجا کہ جا کر اس کی بوڑھی ماں سے کہہ دو کہ آپ کو حضور نے بلایا ہے,
اگر آپ آ سکتی ہیں تو صحیح ہے، نہیں آ سکتی تو اپنی جگہ اپنے گھر میں ہی ٹھہرے، میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ جب یہ کہلا پہنچا تو ماں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ پیغمبر پر قربان ہوں، لاٹھی اٹھائی کہ میں خود چل کر جاؤں گی حضور کے پاس، حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، لیکن یاد رکھنا کہ سچ بولنا ہے، اگر جواب میں جھوٹ ہوا تو اللہ وحی کے ذریعے مجھے اطلاع کر دے گا، تو جو بھی میں سوال کروں گا سچ بتانا ہے۔ تیرا بیٹا کیسا تھا؟ بیٹا تیرا کیسا تھا؟ تو ماں نے کہا بڑا دیندار تھا، بڑا نیکوکار تھا، اطاعت والا تھا، اور اطاعت کس کی؟ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، حج کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تیرے معاملے میں پوچھتا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا برتاؤ کیا تھا۔ تو ماں خاموش ہو گئی، تو حضور نے پھر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ تو اب وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی، سامنے اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ماں نے کہا کہ جب سے شادی کی تھی، یہ الفاظ تھے، جب سے شادی کی تھی مجھ پر بیوی کو ترجیح دیتا تھا، اور بعض اوقات اس کی باتوں میں وہ میری نافرمانی بھی کر دیتا تھا، اور میرے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اسی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جاؤ اور صحابہ کو لو اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو ماں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تیرا بیٹا آگے چل کر ویسے بھی جہنم میں جلے گا، تو اس کو دنیا ہی میں ہم سزا دیں تیری نافرمانی کی، کہ اس کو آگ میں ڈال دیں۔ تو اس ماں نے کہا کہ ایک ماں کیسے برداشت کر سکے گی کہ اس کا بیٹا آگ میں جلے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس گناہ کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، تو وہ آگے ایک طویل عرصے کے لیے آگ میں جانے والا ہے، یا اللہ یہ کہ تو معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا یا پھر یہ کہ تو معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں، میں سچے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ دیکھو اب علقمہ کا حال کیا ہے۔ جب حضرت بلال پہنچے، دروازے پر پہنچے تھے، تو کہا کہ علقمہ کی زبان پر تو کلمہ جاری ہو گیا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اسی وقت اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی جنازہ پڑھائی، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ علقمہ بڑا دیندار میرا صحابی تھا، بڑا نیکوکار تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا تو زبان کلمے میں اٹک گئی اور کلمہ اس کی زبان پر جاری نہ ہوا، لیکن جیسے ہی ماں راضی ہو گئی تو وہی اٹکی ہوئی زبان جاری ہو گئی اور کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ تو اے لوگوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں، کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم کے ساتوں دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ تو معاشرتی احکام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرتی احکام ہیں یہ دین کا تین حصے ہیں، دین کے تین حصے ہیں، اور ایک حصہ عقائد اور عبادات ہیں۔ تو ان میں جو سب سے زیادہ مستحق بنتے ہیں وہ ماں باپ بنتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں، جو نوجوان ہیں ان کا جو انداز ہوتا ہے والدین سے، بہت سے والدین آ کر شکایت کر دیتے ہیں کہ ان کا جو گفتگو کا انداز ہے، جو وہ بولتے ہیں جس انداز میں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا، اور آپس میں باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، تو ابو ہریرہ نے پوچھا اس باپ سے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بیٹے کو الگ کر کے بیٹے سے کہا کہ جس انداز میں تو باپ کے سامنے چلتا ہے یا جس انداز میں تو گفتگو کرتا ہے، یہ انداز جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دو، اور ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ ماں باپ کے ساتھ جب بیٹے ہوں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں چلنے کے، بیٹھنے کے۔ فرمایا کہ جب باپ موجود ہو جس مجلس کے اندر، تو اس بیٹے کو کہا کہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا، اور اس کے سامنے بالکل اس طرح نہیں بیٹھنا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اور مجلس میں باپ کی اجازت یا باپ سے پہلے بات نہیں کرنی، اور اونچی آواز میں باپ کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور باپ کی بات کو کبھی ٹوکنا نہیں ہے، اور جب چلنا ہو راستے میں تو باپ کے پیچھے پیچھے چل، اور باپ جس انداز میں تو بات کرتا ہے تیرا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تجھے جہنم سے بچا سکے اگر اس کی نافرمانی کرے گا. اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں. قرآن میں صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی، یہ قرآن کی آیت پھر اس بارے میں نازل ہوئی کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں، ہم اپنا مال جو ہمارا مال ہے کہاں خرچ کریں. تو اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین، کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس مال کا سب سے پہلا جو حقدار بنتا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، قرآن کی آیت ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال، یہ وہ جو واقعہ ہوا تھا، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے. تو اس لیے ماں باپ پر خرچ کرنا یہ سب سے پہلا حق بنتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو اقربا ہیں، ان پر خرچ کرنا. تو یہ تو ماں باپ کا ادب، احترام، ان کی خدمت، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ انسان کو جنت تک پہنچائے گی اور عمر میں برکت ہوگی. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ کا فرمان بردار ہوتا ہے دنیا میں اس کی روزی اور عمر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اعلان کر دیا کہ باپ ماں کی رضا میں میں نے اپنی رضا کو مخفی رکھا ہے، جو ماں باپ کو راضی کر لے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت ضروری ہے. تو جہاں احترام کا، اچھے اخلاق کی بات آئے، جس طرح باہر والوں سے، دوستوں سے بڑے اخلاق سے پیش آتے ہو، تو اسی طرح اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہیں، جو تمہارا دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، جو ایسا رشتہ ہے کہ دوسرا یہ رشتہ پھر نہیں مل سکتا، اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے باقی ہر رشتے مل سکتے ہیں لیکن ماں باپ کا رشتہ نہیں مل سکتا. تو اچھے اخلاق کے ساتھ جب گھر میں جاؤ ماں باپ کو سلام کرو، باہر نکلو تو ماں باپ سے پوچھ کر نکلو. تو جب اس طرح کرو گے تو ماں باپ کی دعائیں تمہاری ساتھ ہوں گی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کو برا بلا کہے تو حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت اس پر ہو. جو ماں باپ جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کرے، فرمایا اللہ کی لعنت اس پر ہو. فرمایا جو اپنی زمینوں کی حدوں کو دوسروں کے حق مارنے کے لیے تبدیل کر دے، اللہ کی لعنت اس پر ہو. تو کچھ عمل ایسے ہیں گناہ کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو. تو ان میں ایک ماں باپ کے نافرمان پر بھی آتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا
سنتیں ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں ساتھی. سنتوں سے فارغ ہو کر نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے آگے ہو کر ساتھی بیٹھتے جائیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. پچھلے جمعے مسجد کی جو کلیکشن ہوئی ہے یہ 1510 پاؤنڈ ہیں. اللہ پاک آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کے لیے اللہ صدقہ جاریہ فرمائے. یہ تنویر صاحب نے 100 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں اپنے چچا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے, تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس کا ثواب مرحوم کو پہنچائے اور اس کے لیے اللہ پاک اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے. اور حاجی مہندی صاحب جو بیمار ہیں, کافی عرصے سے ہسپتال میں ہیں, خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور ان کی فیملی کی طرف سے 150 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں, تو خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جتنے ساتھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. یہاں ایک مسئلہ, آپ اس کی اہمیت ذہن میں بٹھائیں جب تک یہ کلیکشن ہوتی ہے. والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں, یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں علیحدگی ہو جاتی ہے. بہت سی فیملیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں علیحدگی ہو جاتی ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں یا بچے باپ کے ساتھ آ جاتے ہیں یا ماں کے ساتھ آ جاتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں یہ سننے میں آیا ہے, اور بہت سے نوجوان ایسے کہ جو ماں کے ساتھ ہیں تو باپ کے بارے میں اتنی دل میں نفرت بٹھا دی کہ وہ اب باپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے, یا باپ کے ساتھ ہیں تو ماں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, ماں الگ ہو گئی ہے. یہ یاد رکھنا کہ اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ باپ نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اس کا حق ادا نہیں کیا, تو لہٰذا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یا اسی طرح باپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں تو ماں کے بارے میں ایسی باتیں. یہ رشتہ کسی صورت میں اس کا حق کم نہیں ہوتا بچوں کے لیے, بھلے وہ علیحدہ ہو جائیں, ان کا جو عمل ہے وہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے, ان پر جزا سزا اللہ دے گا اگر باپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. لیکن بچوں کے لیے اس کا حق کم نہیں ہوتا, اس صورت میں بھی اگر ماں کے پاس ہیں پھر بھی باپ ان کا حقدار ہے, اس کی خدمت کیا کریں, اور باپ کے پاس ہیں ماں الگ ہے تو ماں کی خدمت ان پر ضروری ہے, اس ان کے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. اگر حق تلفی کریں گے تو اس بارے میں بھی ان سے سوال اور پوچھ ہوگی.
شناختی کارڈ والے 5 دسمبر کو
یہ نادرا کارڈ جو پاکستان کے لیے ہے وہ سنڈے والے دن 12:30 بجے, ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ بجے تک یہ جو پینی میڈو مرکزی مسجد ہے تو اس میں وہ بیٹھیں گے. اگر کسی نے شناختی کارڈ بنانا ہو تو وہ ساتھی وہاں جا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں.
اپائنٹمنٹ اونلی ہے, پہلے اپائنٹمنٹ جا کر
لیں. ہاں پہلے اپائنٹمنٹ جا کر لینی پڑے گی, یہ نہیں ہے کہ آپ اسی دن چلے جائیں تو
اسی دن ہی ہے, لیکن
پہلے اپائنٹمنٹ لے کر پھر ساتھی وہاں جائیں. اسی دن جا کر پہلے اپائنٹمنٹ لے لیں, پھر جو وقت وہ ٹائم دیں تو اس وقت پھر وہ اپائنٹمنٹ ان سے اس وقت سے پہلے لینی پڑے گی.
یہ نمبر ہے لیکن
ہاں وہاں جو قریبی ہیں ساتھی تو وہاں جا کر مسجد میں وہاں سے وہ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں,
یا میرے ساتھ جا
یا بھائی نزاکت کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو اپائنٹمنٹ لے کر دے دیں گے اگر کسی نے بنانا ہو نادرا کارڈ. جزاکم.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الثول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وفاطمه سيده النساء اهل الجنه الحسن والحسين سيدا الشباب اهل الجنه وهمزه اسد الله واسد الرسول وامين هذه الامه ابو عبيده اللهم اغفر للعباس وولده مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
صفیں درست کر لیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں, آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں. ساتھی اگلی صفوں میں جہاں بھی دائیں بائیں جگہ خالی ہو اسے مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں. آخر سے ساتھی بتا دیں جب آخری صف مکمل ہو جائے.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خاص کر بیماروں کے لیے حاجی مہندی صاحب کے لیے اور بھی دیگر جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.